فرمایا عارف کا جو اللہ کا عارف ہے اس کا یہی حال بغیر نیند کے رہتا ہے. عارف کا یہ حال بغیر نیند کے رہتا ہے, وہ ہر وقت بیداری کے عالم میں اسی حال میں رہتا ہے, اسی دنیا میں رہتا ہے, مگر اس دنیا کے جو تفکرات ہیں اور دنیا کے احوال ہیں اور تعینات ہیں ان سے اس کی روح بے خبر رہتی ہے, اس کی روح ان میں الجھتی نہیں. اور فرمایا کہ عارف کا یہ حال جو نیند کے وقت ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے, عارف کا وہ حال بیداری میں رہتا ہے کہ وہ ای فلان و آ فلان میں رہتا ہے, ہم اور آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے, آپ کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے, کاروبار اور تجارت دنیوی میں ہی ہوتا ہے, کبھی تخت شاہی پر کبھی قید و بند میں ہوتا ہے, دنیا میں کئی نہیں ابارے رات میں رہتا ہے. جیسا کہ وہ شخص نیند کی حالت میں اس حالت سے نکل نہیں جاتا, رہتا اسی دنیا میں ہے, مگر اس کی روح ان چیزوں سے آزاد ہو جاتی ہے, تو ان حالات میں رہ کر اس عارف کی روح ان چیزوں سے بے خبر ہوتی ہے, آزاد ہوتی ہے. فرمایا اگر یہ بات تیری سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو اصحاب کہف کا حال دیکھیں گے کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے, 309 سال تک سوئے رہے, سوئے ہوئے تھے غار میں, لیکن اللہ ہمیں فرما رہا تھا, قرآن مجید میں ہے کہ جنہیں تو آنکھیں ان کی کھلی تھی بیدار دیکھتا ہے, تو انہیں بیدار گمان کرتا ہے, وہ سوئے ہوئے, یعنی ان کی نیند بیداری تھی اور ان کی بیداری نیند تھی. اور فرمایا یہ جو اصحاب کہف کا حال ہے اس سے مت بھاگ, اس سے کنارہ کش نہ کر, اس سے عقیدہ نہ ہٹا, اس پر قائم رہ, اور ان کی اس طویل 300 صدیوں کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے عاشقوں اور عارفوں کا حال اس زندگی میں دیکھ. یعنی غار میں ان کو ایسی نیند آ گئی تھی کہ صدیاں بیت گئیں, اور پھر اس کے بعد آج تک 1000 برس بیت گئے, وہ خواب استراحت میں پڑے, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ جاگتے ہیں, ان کی آنکھیں کھلی ہیں, ہم رکود, ان کی آنکھیں کھلی ہیں, تحسبہم ایقاظاً وہم رکود, دیکھنے والے ان کی آنکھ کے کھلے ہونے کی وجہ سے تو انہیں بیدار سمجھتا ہے مگر وہ سوئے ہوئے, ان کی آنکھیں کھلی ہیں بظاہر بیدار معلوم ہوتے ہیں مگر وہ نیند کی حالت میں, یعنی اس نیند کی کیفیت نے انہیں ان احوال اور تعینات سے بے خبر اور لا تعلق کر دیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں خفتہ از احوال دنیا روز و شب در پنجرے رب یہ عارف اللہ والے لوگ دنیا کے حالات سے روز و شب سے دنیا کے روز و شب دنیا کے حالات سے اس طرح لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ ان کی یہاں رہتے ہوئے ان سے اس طرح لا تعلق ہو جاتے ہیں اور گویا یہاں سے سو جاتے ہیں, جیسے قلم کاتب کی طرح, یعنی جو قلم ہوتا ہے قلم کی طرح, وہ جیسے قلم اپنے آپ کو کاتب کے پنجے میں دے دیتا ہے, قلم اپنے آپ کو کاتب جو لکھتا ہے اس کے پنجے میں دے دیتا ہے, اور قلم اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے, کاتب جس طرح چلاتا ہے قلم چلتا ہے, جو لکھنا چاہتا ہے قلم لکھتا ہے, جہاں روکتا ہے قلم رکتا ہے, جہاں چلا دیتا ہے قلم چل چلتا ہے, یعنی گویا قلم اپنی مرضی سے پناہ ہو گیا ہے اور کاتب کے ہاتھ کی مرضی پر تھا. اس طرح وہ عارف لوگ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے حوال سے پناہ ہو گئے اور اس مولا کی مرضی اور اس کے امر کے ساتھ قائم ہو گئے. یہاں بھی اصحاب کہف کی مثال دی, ونقلبہم ذات الشمال ونقلبہم ذات الیمین وذات الشمال. ہم اصحاب کہف اس طرح لیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہ کروٹ بدلتے ہیں نہ سیدھا ہوتے ہیں. ہم جب چاہتے ہیں انہیں دائیں کروٹ پلٹا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں انہیں بائیں کروٹ پلٹا دیتے ہیں. یعنی وہ اپنی مرضی سے فنا ہو گئے ہیں, ان کا کروٹ بدلنا بھی اللہ کے امر کے ساتھ ہے. اور پھر ان کے فیض سے وہ کتا جو غار کے دانے پر منہ پر بیٹھا ہے اس پر بھی یہ رضا کی کیفیت اور تفویض کی کیفیت اتنی طاری ہوئی ہے کہ جب اللہ کی رضا سے یہ کروٹ بدلتے ہیں غار میں, ان کے کروٹ بدلنے کے تصرف سے کتا بھی اسی حالت نیند میں کروٹ بدل گیا. یعنی اپنی مرضی سے فنا ہو گئے, رب کی مرضی کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر فرمایا آنکھیں پنجا نبی ند در رقم, فیل پندا رد بجم بش از قلم. کہتے ہیں جیسے ظاہر بین یہ دیکھتا ہے کہ قلم لکھ رہا ہے, ظاہر بین قلم کو دیکھتا ہے پنجے کو نہیں دیکھتا. ظاہر بین کی نظر صرف قلم تک جاتی ہے جو چل رہا ہے اس کو دیکھتا ہے, مگر اس پنجے کو نہیں دیکھتا جو چلا رہا ہے. تو وہ حرکت کو اسی قلم کی طرف منسوب کرتا ہے, اس کی جنبش وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی قلم کی جنبش ہے اور قلم ہی سب کچھ لکھ رہا ہے. لیکن جس کے پردے اٹھ گئے ہیں وہ اپنی نگاہ قلم پہ نہیں, قلم کے پیچھے اس پنجے کو دیکھتا ہے جس کا امر جاری ہے قلم کی طرف. وہ اس کے امر سے قلم حرکت میں آتا ہے اور حرکت اس کے امر سے اس میں ظہور پذیر ہوتی ہے. مگر اس کا احساس ہر شخص کو نہیں ہے. ہر شخص ایسے ہے نا جیسے پنجہ پردے میں اور قلم باہر ہے, ہر شخص دیکھنے والا صرف قلم اور اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. مگر عارف لوگوں کا حال یہ ہے کہ عوام الناس جب عارف کو, عرفا کو, اولیاء کو, اللہ کے بندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے عمل کو, ان کی حرکت کو انہیں کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ یہ ان کا عمل ہے, مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ اپنے امر اور اپنی خواہش سے تو فنا ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. یہ تو کسی کے پنجائے قدرت میں ہے, کسی کے پنجائے امر میں ہے, کسی کے پنجائے رضا میں ہیں. اب وہ اس کی رضا کا پنجہ ہے انہیں جس طرح چلاتا ہے, چلتے جا رہے ہیں, اٹھاتا ہے اٹھتے ہیں, بٹھاتا ہے بیٹھتے ہیں, رلاتا ہے روتے ہیں, ہنساتا ہے ہنستے ہیں, کھلاتا ہے کھاتے ہیں, جس حال میں رکھتا ہے وہ رفا قلم کی مانند اس کے پنجہ رضا میں ہے اور چلتے چلتے. آگے پھر اس کی تمثیل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ شمعِ ذی‏حالِ عارف با نمو, خلق را ہم خوابِ حسی در ربو. یعنی اللہ تعالی عارف کے حال کا فرمایا کچھ نمونہ. اللہ پاک نے اپنے عارفوں کا, عاشقوں کا, دوستوں کے روحانی حال کا کچھ نمونہ اللہ پاک نے عام لوگوں یعنی ہماری زندگیوں میں ظاہر کر دیا ہے, عالم حسیات میں ظاہر کر دیا. جیسے نیند کی مثال فرمایا, اس میں نیند کی شکل میں ہر روز دیکھنے سمجھنے کے لیے کچھ نمونہ ہماری زندگیوں میں ظاہر کر دیا. چنانچہ مخلوق کو بھی یہ نیند اس لیے عارض ہوئی ہے, روزانہ آتی ہے, فرمایا تاکہ عام آدمیوں کو روزانہ اپنی نیند پر قیاس کر کے سمجھ آ سکے کہ جس طرح یہ ہماری کیفیت عارضی ہے, اللہ کے عارفوں اور بندوں کی یہ کیفیت دائم ہے. نیند ہمارا ہوش ختم کر دیتی ہے, تو عارفوں سے عارفوں کی نیند کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ ہوش جو ہوش ہمیں وہ ہوش جو ہوش ہمیں عوارضات دنیا میں مبتلا رکھتا ہے, وہ ہوش جو ہمیں سود و زیان کے فکر میں مبتلا رکھتا ہے, وہ ہوش زندگی کا جو ہمیں ای فلان و آ فلان زندگی کے اس اور اس کے حال میں مبتلا رکھتا ہے, اور ہم اسی ہوش کو زندگی سمجھتے ہیں, اسی ہوش کو شعور حیات سمجھتے ہیں, اسی ہوش کو ہم زندگی میں جینا سمجھتے ہیں. فرمایا جس طرح نیند ہمیں اس ہوش سے بے خبر کر دیتی ہے, حیات نہیں ختم کرتی, اس طرح اللہ پاک نے ہماری زندگی میں عارفوں کے حال کا ایک گوشہ نیند کی صورت میں ظاہر کر دیا ہے. ان کی ساری زندگی بیداری کے عالم میں یہی حال رہتا ہے کہ ان پہ اللہ پاک نے اصحاب کہف کی مانند وہ نیند طاری کی ہے, اصحاب کہف کی مانند وہ نیند طاری کی ہے کہ وہ خاص قسم کی نیند اس نے ان سے اس دنیا کے تفکرات میں مدہوش رہنے والا ہوش خلق کر دیا, اس نیند نے ان سے اس دنیا کے سود و غیر سود و زیان نفع نقصان کا جو فکر پیدا کرنے والا ہوش تھا یہ ہوش ختم کر دیا, اس نیند نے ان سے یہ قید و بند کی صحبتوں سے جو غم و اندوہ پیدا ہوتے ہیں, جو سلطنت و بادشاہی سے جو تکبر اور ضرورت پیدا ہوتی ہے, جو دنیا کی زیادتی سے دلوں میں انتقام جو ہوش پیدا کرتا ہے, جو دنیا کی احوال اور عوارض کے نتیجے میں جو قلب و باطن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں, جو قلب و باطن پہ مختلف احوال مرتب ہوتے ہیں, یہ عوارض کے دنیا کے تعینات جو انسان کو بند کر دیتا ہے, ملا اعلیٰ سے جدا کر دیتا ہے, اس وطن اصلی سے دور کر دیتا ہے, جو پردیش کو دیش سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے, اللہ نے اپنے دوستوں پر وہ نیند ابدی طاری کر دی ہے جس نیند نے ان سے یہ ہوش چھین لیا ہے, یہ ہوش چھین کر مدہوش کر دیا, اور مدہوشی نے وہ ہوش دے دیا کہ رہتے یہاں ہیں مگر پھرتے وہاں ہیں. پھر ایک ہوش چلا گیا, ایک ہوش آیا, اس نیند نے عارفوں کا ایک ہوش چھین لیا, وہ ہوش جو انہیں سفلی بنا رہا, جس ہوش نے ہمیں سفلی بنا رہا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ایک ہوش یہ ہے کہ ہم احسن تقویم بنائے گئے, ایک ہوش وہ ہے جو اس لمحے کو دکھاتا ہے قال الست بربکم, وہ آواز سناتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, روحیں جواب دیتی ہیں قالوا بلا, بلا کیوں نہیں, تو ہی تو ہمارا رب ہے. ثم رددناه اسفل سافلین, ایک ہوش احسن تقویم کے مرحلے پہ, ایک ہوش اسفل سافلین, اس حصی سفلی دنیا میں جو ہم آ گئے, خواہشات کی دنیا, شہوات کی دنیا, ہرسوات کی دنیا, تمنا اور طلب اور لالچ کی دنیا, تکبر و انات کی دنیا, عداوت اور بہت کی دنیا, ہرس و جاہ و مہس منصب کی دنیا, ہرس جاہ کی دنیا, نفرتوں کی دنیا, کبوتروں کی دنیا, گھٹیا دنیا, مادیت کی دنیا, اس میں ہم آ گئے. ایک ہوش اس سے متعلق ہے, اس کے عوارض سے متعلق ہے, اس کے حالات سے متعلق ہے. فرمایا اللہ نے عارفوں کو وہ نیند دے دی ہے کہ جس نیند نے یہ ہوش ختم کر, یہ ہوش, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ محرم ای ہوش جز بے ہوش, محرم ای ہوش جز مرد مارا مشتری ہوش نے, اس ہوش کو وہی کوئی جانتا ہے جو بے ہوش, جب تک کوئی بے ہوش نہ ہو اسے اس ہوش کی خبر نہیں, پر میں عارفوں سے یہ ہوش اللہ نے لے لیا ہے, اور یہ سمجھانے کے لیے ہر رات ہمیں نیند دے دی, ہمارے حصے میں نیند آ گئی ہے, ان کے حصے میں وہ ہوش آ گیا. فرمایا تو یہ تھوڑا سا حال عارفوں کا اللہ نے ہمارے اوپر بھی ظاہر کر دیا.
رفتہ در صحرا دے جان شان روح شان آسودہ ابدان شان. فارغاں از حرص و اتباع حسد مرغوار از دام جستا
سماتے ہیں. اس طرح ہے کہ اسی خواب کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بے کیف بے نظیر اور بے مثال بیابان ان کی روحیں ادھر جا نکلتی ہیں. جب نیند آتی ہے نا جیسے ایک بے کیف بیابان ایک صحرا ہے جس کی کیفیت بیان سے باہر اس قید خانے سے نکلتی ہے اور اس ناقابل بیان کیفیت والے صحرا بیابان میں گھومنے چلی جاتی ہے نکل جاتی ہے. روح بھی آرام میں رہتی ہے بدن بھی آرام میں رہتا ہے. بدن تو اس لیے آرام میں رہتا ہے کہ ہر وقت روح اس کے اندر پھڑ پھڑاتی تھی تڑپتی تھی شور مچاتی تھی چیختی تھی آوازیں آتی تھی روح کی بانسری سے جس کے لیے مولانا روم نے فرمایا بشنو از نے چون شکایت می کند وز بلداہی آہی کا شکایت می کند
بشنوز نے کیوں ہی کہا.
سنو اس بانسری سے سنو کیا کہانی بیان کرتی ہے. روتی ہے چیختی ہے پکارتی ہے کیا کہانی بیان کرتی ہے. پھر خود جواب دیتے ہیں کہ یہ روح اپنی جدائی کا غم روتی ہے اپنی جدائی کی داستان بیان کرتی ہے کہ میں اپنے وطن سے جدا کر لی. بانسری درخت سے کٹ گئی جب سے درخت سے کٹی ہوں تب سے میرے اندر رونا آ گیا. آوازیں دیتی جیتی ہوں آوازیں تو بدن بھی تنگ تھا نا کہ ہر وقت اندر شور شرابہ ہے آوازیں اور اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی وہ بہرا ہے. ہائے ہائے بدن کو سمجھ نہیں کہ یہ شور کیا ہے اس کو کیا خبر اسے کیا خبر کہ یہ شور کیسا ہے یہ شور ہوگا کیسا ہے یہ ہنگامہ کیسا ہے یہ رونا دھونا کیسا ہے. تو وہ پریشان ہے اب خود روح کی وجہ سے کہ اسے روح کا رونا دھونا سمجھ میں نہیں آتا اور روح پریشان ہے کہ رات دن روتی ہوں اس کو میرا رونا سمجھ نہیں مجھے کوئی سمجھنے والا ملتا نہیں جسے داستان غم سنا.
سینہ خام شرحا شرحا از فرا چل ہے دل پہ اشتیا
روح بھی تنگ وہ کہتی ہے میں کس کو داستان ہم اپنے ہجر کی اپنے فراق کی کہانی سناؤں میں چاہتی ہوں کوئی پھٹے ہوئے سینے والا ملے کوئی ایسا سینہ ملے جو ہجر و فراق میں پھٹ گیا ہو ہجر و فراق میں پھٹ گیا ہو کوئی شرح شرح ہو گیا اس کے چیخڑے ہو گئے ہوں ہجر و فراق کے زخموں سے کوئی ایسا سینہ ملے تو پھر درد اشتیاق کی درد ہجر کی داستان. روح بھی تنگ ہے کہ بدن سمجھتا نہیں سنتا نہیں اور بدن بھی تنگ ہے کہ اسے اس کا رونا سمجھ نہیں آتا. تو رات جب روح بدن سے نکل کر بے کیف بیابان میں چلی گئی تو روح نے بھی کچھ لمحے سکھ کا سانس لیا کہ اسے آزادیاں مل گئیں اسے قید سے نکل آئی اور بدن میں بھی کچھ لمحے سکھ اور آرام کا سانس آتا تھا. اور پھر یہ کہ وہ اس وقت وہ ہرس جب نکل جاتی, اس وقت وہ ہرس اور حریثانہ میلان سے اور حصے کیا میرا کتنا اس کا کیا, ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک پرندہ جال سے یا پنجرے سے چھوٹ جاتا ہے, ایک پرندہ جال سے پنجرے سے چھوٹ جاتا ہے تو جسم اور روح دونوں ان چیزوں سے, ہرس سے, میلان سے, ان چیزوں سے پاس آزاد ہو جاتا ہے. نہ یہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت نیند کی پھر لے. یہ بیان کر کے پھر آگے مولانا روح فرماتے ہیں, مثالیں دے کر,
کاش اصحاب کا کام را, حفظ کر دی یا کشی نورا.
کہتے ہیں کاش تو بھی اپنی روح کو, اے بندے کاش اپنے آپ کو اگر خطاب ہو اور اللہ کو ہو تو دعا, اے بندے کاش تو بھی اپنی روح کو اصحاب کہف کی طرح, اصحاب کہف کی طرح طویل مدت کے لیے عالم مثال میں محفوظ رکھ لیتا اور جسم کے قید و بند اور پنجرے سے چھڑا لیتا. جیسے صدیوں تک اصحاب کہف نے اپنی روح کو جسم کے پنجرے سے چھڑا کر آزاد کرا کے محفوظ رکھا, کاش تو بھی طویل مدت کے لیے اپنی روح کو آزاد کر لیتا, محفوظ کر لیتا اور یہاں نہ آنے دیتا تاکہ پھر اس قفس انسری کے جو غم ہیں اور اندوہ اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوتی. یا اگر تجھے اتنی فرصت نہ ملتی, اتنی طویل مدت نصیب نہ ہوتی روح کی آزادی کی, تو کم از کم اتنا عرصہ ہی روح کو آزاد کر لیتا جتنا عرصہ کشتی نے حضرت نوح کی حفاظت کر لیتا. طوفان میں جب طوفان آیا تھا تو جتنے عرصے کے لیے کشتی نے حضرت نوح کو طوفان میں محفوظ کر لیا تھا, اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا, کاش تو بھی اس ہرس و ہوس اور خواہشات کی اور عوارضات دنیاوی کی اس طوفان میں اپنی روح کو اسے عرصے کے لیے آزاد کر کے محفوظ کر لیتا کہ ان کے اثرات اس روح پر نہ پڑتے, ان کے اثرات اس روح پر نہ پڑتے. پھر فرماتے ہیں
تازی طوفان پہ داریو ہو, بارہ دے زمیر و چشم کو.
سماتے تو طویل مدت کے لیے, تھوڑی مدت کے لیے کاش روح کو محفوظ کر لیتا تاکہ یہ دل اور آنکھیں اور کان, تین راستے ہیں نا, کان سنتا ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل خواہش کرتا ہے. دل کان اور آنکھ کہہ کے دماغ اور حواس خمسہ اور تمام انسان کی جو حواس ہیں عقلی اور ظاہری وہ سارے مراد لے لیے. فرمایا تاکہ یہ آنکھیں دل اور کان اس بیداری اور احساس کے طوفان سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ جو طوفان بپا ہے اس مادی بیداری کا, حصی بیداری کا, اور یہ جو احساس ہے مادی عوارض دنیاوی کا, اس کا جو طوفان تجھے بہا کے لے جا رہا ہے, کاش دل آنکھیں دماغ کان اس طوفان سے کچھ عرصے کے لیے محفوظ ہو جاتے. اور فرمایا کہ یہ طوفان حوادث کا جو طوفان ہے اس کے بعد آزاد ہو جاتے تو تھوڑا اس کو سکون ملتا, اور سکون ملنے سے وہ تقویت پا لیتی, اتنی تقویت پا لیتی, ریاضت کی طرف اشارہ, مجاہدے کی طرف, اتنی طاقتور ہو جاتی کہ پھر بعد ازاں ایسے طوفان اٹھتے بھی اسے متاثر نہ کر سکتا, کچھ تو کرتا. انسان کچھ تو کر لے گا. یہ دس دن کے لیے آپ آئے ہیں, یہ وہ محدود سی مدت ہے کشتی نوح والی, وہ تو پھر بھی چھ ماہ کی تھی, یہ تو بڑی قلیل مدت ہے, اس میں ہوتا تو کچھ نہیں. کاش عزم ہی ہو جائے, ارادہ ہی ہو جائے, ایک نیتوں میں فیصلہ ہی ہو جائے کہ ہم روح کو آزاد کر لیں اس بدن کے پنجرے سے, اس مادی اور حصی بیداری کے ہوش سے نجات دلا دیں گے, اور مالا اعلیٰ کا جو ہوش ہے اور قربت الہیہ کا اور وطن اصلی کا جو ہوش ہے اس کی طرف روح کو لوٹا دے گا. یہ بات سب کو تلقین کے درجے میں کہہ کے اس کے بعد آگے خطاب کرتے ہیں عوام کو, خطاب کر کے کہتے ہیں اے بندے سن,
اے بسا اصحاب کا اندر جہاں, پہلو اے تو تیش تو ہستی زمان.
یہ خطاب کرتے ہیں عوام الناس کو اور کہتے ہیں کہ لوگوں نادان نہ بنو, اے عزیز جان لے کہ تو اصحاب کاف کی باتیں تو نے سنی اور تیرا شوق بیدار ہو گیا. ہاں وہ کیسے اصحاب کاف جنہیں وہ ابدی ایک خاص سکون کی نیند دی گئی, سوتے سرمدی دی گئی, جنہوں نے اپنی روح کو بدن کے پنجرے سے آزاد کر لیا اور ایک وہ ہوش لے لیا جس ہوش کی وہ طلبگار تھی, اور تو ان میں گم ہو گیا اصحاب کاف کے قصے میں اور انہی میں مر گیا, ان میں گم ہو گیا, تو نے سمجھا وہ کیسے تھے, کاش ان سے مل جاتا, کاش ان کے حال کو تک لیتا. یہ کہہ کے مولانا روم کہتے ہیں اے بسا اصحاب کاف اندر جہاں, پہلوے تو پیشے تو ہستی زمان. یہ بات اے عزیز نہ بھول کہ تیرے اسی جہان میں تیرے سامنے تیرے ساتھ کئی اصحاب کاف رہتے ہیں. زمانہ کبھی اصحاب کاف سے خالی نہیں جاتا. فرمایا اے عزیز جان لے تو انہی کے پیچھے گم ہے اور انہی کی سوچ رہا ہے, حالانکہ تیرے پاس بہت اصحاب کاف خود موجود ہیں, اسی زمانے میں موجود ہیں, تیرے ساتھ موجود ہیں, تیرے ہم پہلو تیرے پاس موجود ہیں, تیری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں, اس جہاں میں اس زمانے میں کئی اصحاب کاف تو انہیں تلاش کر, ان کی پہچان کر. پچھلے گزرے ہوئے اصحاب کاف کی یاد سے بہتر ہے کہ تو اپنے دور کے اصحاب کاف کو پہچان.
غار باتوں یار بات در سجود بہر بر چشمست بر شک کے سود.
ہاں فرماتے ہیں دنیا میں بہت سے اہل اللہ تمہارے ساتھ ملے جلے موجود ہیں, بڑے اللہ والے اصحاب کاف اے لوگوں اے بندے تمہارے ساتھ ملے جلے موجود ہیں, ہمراز ہیں, ہم ساز ہیں, تمہارے ساتھ ہیں, غار میں یار ہیں, دوست ہیں, ملے جلے تمہاری دوستی نہیں ہے, تمہارے ساتھ بڑے اصحاب کاف دنیا میں اللہ موجود ہیں جو کمالات باطنی میں اصحاب کہف سے ملتے جلتے ہیں, جو کمالات باطنی میں اصحاب کہف سے ملتے جلتے ہیں. ان کے اوقات اصحاب کہف کے غار کے قائم مقام, ان کے اوقات و احوال اصحاب کہف کے غار اور ان کے احوال کے قائم مقام ہیں, مگر تجھے شناخت نہیں رہی. تجھے شناخت کیوں ہو؟ فرماتے ہیں تجھے شناخت نہیں رہی کیوں ہو, تو انہیں کیسے پہچان سکے گا؟ اس لیے کہ تیری آنکھوں پر بھی مہر ہے اور تیرے کانوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے, نہ تیری آنکھیں ان کو دیکھ سکتی ہیں اور پہچان سکتی ہیں اور نہ تیرے کان انہیں سن کر انہیں پہچان سکتا. تیری آنکھوں اور کانوں پر مور لگی.